بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم انداز جہاں میں پاکستان کے اندرونی حالات اور سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین پاکستان پر ایک طرف امریکی دباؤ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا مسئلہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ بعض امریکی جریدوں نے لکھا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی اسلحے دوسری جگہوں پر منتقل کر رہا ہے یا منتقل کر چکا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس رپورٹ کو امریکہ کے دباؤ کا حصہ قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو دوسری جانب گزشتہ ہفتوں کے دوران پاکستان میں کئی بڑی ریلیاں نکالی گئیں جن میں عمران خان کی لاہور ریلی کو کافی اہمیت دی گئی ہے اور یہ اب بھی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ بعض صحافتی حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان کوئی بڑی تبدیلی لانے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار تنویر حسین صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تنویر حسین صاحب السلام علیکم۔ جناب
وعلیکم السلام۔
جناب پاکستان کے اندرونی حالات اور سیاسی منظرنامے کی طرف آنے سے پہلے ہم امریکی جریدوں کی اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے حملے کے خوف سے اپنے ایٹمی اسلحے دوسری جگہوں پر منتقل کر دیے ہیں یا منتقل کرنے جا رہا ہے۔
دیکھیں جی، امریکہ میں جو یہ جس طریقے سے خبریں آتی رہتی ہیں، بہت سارے ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کے بارے میں بعد میں جو ہے حقائق جو ہے نا وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں
جی۔
اس میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کئی بار حکومت پاکستان اور جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور پاکستان کا بنیادی جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، وہ کسی جارحیت کا کے لیے نہیں ہے۔ امریکہ مختلف حوالوں سے پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کو استعمال کر سکے، اور یہ بھی اس کی ایک اتھکنڈا ہے جس کے حوالے سے وہ اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن اس کی حکومت پاکستان نے بارہا وضاحت کی ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی اثاثہ ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اس سے کسی قسم کا اس انداز سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی عسکری انتہا پسند اس تک پہنچ سکے۔ لہذا یہ مختلف جو اتھکنڈے ہیں جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ اس کا ایک کڑی ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے بڑھایا جا سکے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین لندن اسٹوڈیو میں برے صغیر کے ممتاز دانشور قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ قیصر امام صاحب السلام علیکم۔ جناب
وعلیکم السلام۔ جناب
جناب امریکی جریدوں کی اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیں، امریکہ میں اس قسم کے فیلر، ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، اکثر چھوڑے جاتے ہیں جن کا مقصد جو ہے بنیادی طور پر کسی مسئلے کو یا تو تازہ رکھنا ہوتا ہے ہر لحظہ، اور یا یہ کہ اس کے ذریعے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے تاثرات اس کے بارے میں کیا ہیں، لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، حکومتیں کس طرح سے سوچتی ہیں اور سیاسی جو افراد ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. پھر دوسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ بھی اس سے جیسا کہ پہلے آپ نے فرمایا ہے دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ امریکہ کی جو پریس ہے وہ بیسیکلی ایک پروپیگنڈا مشینری ہے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی، اور بڑے وہ سٹل طریقے سے اپنا پروپیگیٹ کرتے ہیں جو معاملات بھی حکومت جس طرح سے چاہتی ہے. تو امریکی پریس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دباؤ بھی بڑھایا جائے اور لوگوں کے اور حکومتوں کے سیاسی مبصروں کے جو خیالات ہیں اس کے بارے میں وہ بھی معلوم کیے جاتے رہے، ان کو پتہ چلتا رہے کہ لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کا بھی ایک بڑا مقصد جو ہے وہ شاید یہی ہے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ حکومت کس طرح سے سوچتی ہے، عوام کس طرح سے سوچتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات تو طے ہے کہ اگر پاکستان اپنے ایٹمی اثاثے یا دیگر اثاثے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے مشورے سے کرے یا امریکہ کی تائید سے کرے. اور دوسری بات یہ کہ اب جب بارہا پاکستان کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی کہ امریکی پریس اور امریکی حکومت جو ہے وہ اس بارے میں اپنے شکوک کا کسی نہ کسی طریقے سے پے کرتے رہتے ہیں کبھی یہ بات جو ہے یہ کہاں تک صحیح ہے یا کہاں تک غلط ہے. مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ یہ معاملات کو تازہ رکھا جائے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایٹمی اثاثوں کی بات جب بھی ہوتی ہے تو جب مسلمان ملکوں کے بارے میں ان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن جب یہ غیر مسلم حکومتوں کے بارے میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ خود تعاون کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بھارت کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، پاکستان کے ساتھ بالکل اس سے مختلف ہے، ایران کے ساتھ بالکل مختلف ہے، صرف اس لیے کہ ایران پاکستان یہ مسلم ملک ہیں اور بھارت جو ہے وہ اب ان کا اپنا چہیتا ملک بن چکا ہے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان رپورٹوں کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر صرف یہی ہے کہ اب اس موضوع کو تازہ رکھا جائے.
بہت بہت شکریہ تنویر حسین صاحب. ملک کے اندر سیاسی اکھاڑے میں کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں جی، اس وقت جیسا کہ بھی آپ نے خود بات کی ہے کہ پچھلے 10-15 دن میں جو ریلیاں سامنے آئی ہیں اس میں ایک جو مسلم لیگ نون نے پہلے لاہور میں ایک ریلی کی ہے، اس کے بعد عمران خان نے بھی کی ہے اور یہ بہت بڑا جلسہ تھا. کراچی میں بھی مسلم لیگ نون کے جواب میں ایم کیو ایم نے صدر زرداری کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے انہوں نے بھی ایک ریلی کی. تو یہ تینوں بڑی ریلیاں اس وقت میڈیا میں زیر بحث ہیں، لیکن ان میں سب سے جو زیادہ بات جس پہ ہو رہی ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے کہ کیا عمران خان مستقبل میں ایک سیاسی طور پر ایک بڑی جماعت کے طور پر یا ایک مضبوط سیاستدان کے طور پر یا تیسرا بڑا دھڑا لے کر سامنے آئیں گے یا نہیں، یہ ایک سوال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اور اخبارات میں بھی تجزیہ کار اور اس بات پہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ 15 سال کے بعد وہ ایک سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور مینار پاکستان میں جلسہ جو ہے یہ ایک بڑی ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ کوئی جماعت وہاں اتنا بڑا اجتماع کر سکتی ہے. تو اس میں عمران خان نے بڑے منظم انداز میں اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر اور بڑے ایک مخصوص انداز سے انہوں نے یہ جلسہ کیا اور یہ تاثر دیا ہے کہ وہ لوگ جو عام جلسوں میں نظر نہیں آتے انہیں عمران خان لے کر وہاں پہنچا ہے. और ज्यादातर उसमें नौजवान शामिल हैं, जो पाकिस्तान का 60% जिन्हें कहा जा सकता है, उसमें नौजवान लड़के लड़कियां और खवातीन और बच्चों के साथ वो वहां पे जलसे में आए हैं। और उस जलसे में उन्होंने एक बड़ी तकरीर की है, बहुत तवील, उसमें बड़े बड़े उसमें बातें की हैं। इसके साथ साथ एक जो अहम बात थी कि उसमें म्यूजिकल शो भी साथ रखा गया लोगों को मुतहर्रक रखने के लिए, और बयक वक्त बहुत सारे उसमें एक रंग भी हमें देखने में नजर आए। तो उसके जलसे के नतीजे में जो अभी तक एक खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो सियासी लोग हैं उसमें शामिल होने जा रहे हैं, और एक खबर ये भी थी कि आज अल्लामा इकबाल के पोते जो हैं वो भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद शामिल हो जाएं। इसके अलावा एक और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों मुस्लिम लीग काफ और नून के और गालबन पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो भी एक ग्रुप की सूरत में, एक इम्कान ये है कि शायद वो कोई सियासी जमात की सूरत में इमरान खान के साथ इलाक करना चाहते हैं। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का नाम भी लिया जा रहा है, इस तरह का कोई नाम उसमें सामने आया अभी तक। तो एक अट्रैक्शन जो है मिली है इमरान खान को। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोलेशन गवर्नमेंट आती है तो उसमें एक जो पहलू है वो एक्सप्लाइटेशन का, वो बड़ा होता है। पाकिस्तान में रिकंसिलिएशन के नाम पर जो मौजूदा हुकूमत ने जो एक सिलसिला शुरू किया और बहुत सारी जो छोटी जमातों को साथ लेकर हुकूमत की जा रही है, तो इसमें एक एक्सप्लाइटेशन का अंसर होता है, जिसकी वजह से कोई भी सियासी जमात जो वफाक में काम कर रही होती है वो अपने मंशूर के मुताबिक उस तरह अमल दरामद नहीं कर सकती जिसकी बुनियाद पर उसने लोगों से वोटें ली हुई हैं। यहां हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी अगरचे पाकिस्तान की सियासी जमातों में एक बड़ा बुनियादी और ठोस मंशूर रखती है, जिसमें गरीब की बात की गई है, जिसमें मजदूर की बात की गई है, जिसमें वर्कर की बात की गई है, और मौजूदा हुकूमत ने अगरचे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का खात्मा था, लोगों को रेगुलर किया गया, इसी तरह लेबर लॉज में तब्दीली की गई, और इसके साथ साथ बहुत सारी आईनी तरामीम की गई, एक जमहूरी जो स्ट्रक्चर था 1973 का वो बहाल किया गया। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ कुछ महंगाई की वजह से भी जो है लोग मायूस हैं, और इस मायूसी के नतीजे में इमरान खान को एक बेहतर मौका मिला है कि वो अपने आप को एक मसीहा के तौर पर लोगों के सामने ले आए। और अभी तक लोग जो हैं इमरान खान के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, और इम्कान यह है कि शायद मुस्तकबिल में लोग जाएं, या सियासी बुनियादों पर जब आइंदा इंतखाबात हों तो उसमें जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता, तो ऐसे लोग जिन्हें यकीन है कि शायद वो अपनी जमात में टिकट ना ले सकें, तो ऐसे लोग भी इमरान खान से राबता करेंगे। सवाल एक यह है कि क्या ऐसे करप्ट लोग जो मुख्तलिफ जमातों में मौजूद थे या उनसे निकाले गए थे, क्या इमरान खान उनको लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगरचे उन्होंने इसकी तरदीद की है, कहा है कि हम ऐसे करप्ट लोगों को नहीं लेंगे, लेकिन एक बात जो तवज्जो तलब है, मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूं कि इमरान खान अगर पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं तो नए लोगों को सामने लाएं और मिडिल क्लास के लोग लेकर आएं, पढ़े लिखे लोग लाएं, वही जो रवायती सियासतदान हैं, अगर उन्होंने आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इलेक्शन लड़ना है तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप अपने मंशूर पे काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मजदूरों में से नुमाइंदे चुने जाएं, स्टूडेंट्स के भी आ सकते हैं जो पढ़ के यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उनको शामिल किया जाए, किसानों के नुमाइंदे इसमें शामिल किए जाएं, इसी तरह बहुत सारे जो सोसाइटी के ऐसे तबके हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए। तो मैं समझता हूं कि इससे एक तब्दीली आएगी और उसका नतीजा ये होगा कि बाकी सियासी जमातें भी जो हैं इस तरह के जो माशरे के मिडिल क्लास तबके हैं उनमें से नुमाइंदगी ले सकेंगी। इस वक्त की अगर सूरत हाल आप देखते हैं तो हम पार्लियामेंट में कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मजदूरों के नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, बहुत ज्यादातर लोग जागीरदार, जमींदार और सरमायादार मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गरीबों के लिए अभी तक वो ठोस इकदाम नहीं किए जा सकते जिससे आवाम को रिलीफ मिले। अगरचे महंगाई जो है आलमी सतह पर भी इस वक्त मसला बन चुका है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस बात के उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए ताकि उनके मसाइल का हल हो सके, और अगर इसमें कोई मौजूदा हुकूमत को डिलीवर करने में कामयाब न हुई तो इसका सारा फायदा जो है मैं समझता हूँ इमरान खान को मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, मुस्लिम लीग नून की और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली कराची में आसिफ जरदारी की हिमायत में, और सबसे बढ़कर इमरान खान का लाहौर शो, ये इन सब का कोई खास हदफ है या अगले इलेक्शन की तैयारी है?
असल में ये हदफ तो अलग अलग दिखाई देते हैं
जी।
मतलब नवाज शरीफ तो इलेक्शन के लिए बाहर निकले थे और उन्होंने खासतौर पर शहबाज शरीफ का एक जो रवैया था कि गो जरदारी गो का नारा लगाया जाए और एक तरह से इस हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, ये तो इलेक्शन कंपेन थी। और कुछ लोगों का ख्याल है इलेक्शन कंपेन से ज्यादा कुछ बात थी, किसी तब्दीली का ऐलान था कि जो मुमकिन तौर पर नवंबर दिसंबर में आने की तवक्को है, ख्याल है कि शायद मार्च से पहले आ जाए या इन्हीं दिनों में कहीं मुतवक्को है। ये जो एक एनालिसिस है ये कोई नजूमियों का नहीं है बल्कि बाखबर हलकों का है, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे जमहूरियत की बसात लपेटी जा रही है और कोई तब्दीली आने वाली है। लेकिन इस तब्दीली का जो असर रंग था, जो लाहौर की लड़ाई थी जिसको मैं कहता हूँ कि रुस्तमय पंजाब दंगल था, जो बाद में रुस्तमय लाहौर दंगल बदल के रह गया, नवाज इमरान खान रैली पे रैली मारते हुए लाहौर पहुंचे और उन्होंने 30 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का ऐलान किया और इस बात की तवक्को थी कि ये रैली बड़ी होगी। इसके तोड़ करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने, उनका ख्याल था कि अगर नवाज शरीफ लाहौर में अपनी ताकत शो करने में कामयाब हो गया तो ये उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा, तो उन्होंने ऐलान किया एक रैली का दो दिन पहले 28 तारीख को। ये गोया एक काउंटर करने की कोशिश थी इमरान खान की कोशिश को, और इन दोनों के जवाब में फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी ने एक तीसरी रैली का उसी दिन ऐलान कर दिया जिस दिन लाहौर में मुस्लिम लीग रैली कर रही थी। इस तरह ये मैं कहता हूँ कि रिश्ते में पंजाब दंगल बन गया कि जहाँ पीपल्स पार्टी का कब्जा हो, मुस्लिम लीग का हो या इमरान खान कुव्वत हो, लेकिन आखिर में ये सिर्फ चूंकि लाहौर तक रह गया, पीपल्स पार्टी ने अपनी रैली को सिर्फ इसलिए मनसूख किया, मुलतवी किया कि नुसरत भुट्टो का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए लाहौर में दो दिन पहले इमरान की रैली से पहले मुस्लिम लीग नून ने खासा बड़ा शो किया था। यानी बाद में तो हम इन साइड रहकर बहुत तकाबुल करते हैं और कहते हैं कि बड़ा नहीं था, लेकिन उस दिन तमाम तजिया नगार कहते थे कि ये खासा बड़ा शो है और उसमें कामयाब हुए हैं वो दिखाने में, और अब इमरान खान का इम्तहान होगा कि वो इतनी बड़ी रैली करके दिखाए, और वो भी मैदान पाकिस्तान जो बहुत बड़ी जगह है। लेकिन जिस दिन वो रैली हुई तो बहुत सारों के मुंह बंद, यानी सभी के मुंह बंद होकर रह गए। चंद एक जो बोल रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो मजाक बने हुए हैं, यानी इतनी बड़ी रैली थी कि लोगों ने कहा कि भुट्टो, बेनजीर और नवाज शरीफ जिन जिसने भी मजारे मीनारे पाकिस्तान पे कभी रैली या जलसा किया है ये उन सबसे बड़ी थी, और सड़कें भर गई थी, अंदर मैदान भर गया था और लोग बहुत चार्ज थे, और उन्हें वो लोग निकले थे जो कभी वोट नहीं डाला करते, नौजवान खास तौर पर, नया तबका, औरतें, पूरी फैमिलीज की फैमिलीज वहां मौजूद थी, एक बिल्कुल डिफरेंट एटमोसफियर थी, और लोगों ने कहा कि सचमुच नौजवानों का इंकलाब आ गया है। नौजवानों का इंकलाब 68 में भी आया था, 68 में उस वक्त आया था जब दुनिया भर में आया था, फ्रांस के कैंपसेस में था जहां से अमेरिका ने लिया, और फिर नई फिक्र पैदा हुई दुनिया भर में जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, और जिसके नतीजे के तौर पर फ्रांस में इंकलाब फ्रांस को भी गोया रद्द कर दिया गया, इतनी बड़ी तब्दीली थी दुनिया में। और ऐन उस वक्त पाकिस्तान में भी तलबा जो सड़कों पर निकले हुए थे, अगर से उनकी वजह कुछ और थी, शायद आर्मी तौर पर एक ही वक्त में जो तकाजे होते हैं फितरत के वो हर जगह अलग अलग अपना जहूर करते हैं और असरअंदाज करते हैं, तो लाहौर पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद भुट्टो साहब ने ताकत पकड़ी थी। अब भी भुट्टो साहब को लोग याद करते हैं, बल्कि मैंने तो उसी दिन कहा था कि इमरजेंस ऑफ ए न्यू भुट्टो बट विद ए डिफरेंट करेक्टर, एक नया भुट्टो उभर रहा है लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार के साथ, और यकीनन बहुत कुव्वत के साथ, इसके पीछे भी नौजवानों की ताकत है, और पूरी दुनिया के नौजवान जो कभी अरब स्प्रिंग के नाम पर या कभी वॉल स्ट्रीट के खिलाफ या सरमायादार निजाम के खिलाफ दुनिया में उठ रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये इसका फेनोमिना इस तरह आया है कि इमरान खान को वो अपना एक हीरो समझते हैं اس کی قیادت میں سامنے آئے ہیں. یہ تو ایک ایسا فینومینا ہے کہ پہلی بار احساس ہوا کہ لاہور مسلم لیگ نون سے چھن بھی سکتا ہے, اور یہ بھی احساس ہوا کہ عمران خان اب ایک سیاسی قوت بن گیا ہے. اگلے ہی دن سے اس کے وہ سارے, پہلے تو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے چینل والوں کو, اب ہر چینل پر ان کا ایک نہ ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے اور گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور پہلے لائن لگی ہوئی تھی, کوئی لوگ نون لیگ سے بات کر رہے تھے ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد, وہ بھی نرمی دکھا رہے تھے کہ لا کے لوگ اس پہ شامل ہو. اب وہی لوگ جو ہیں عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں, پہلے بھی ان لوگوں نے ملاقاتیں کی تھیں لیکن اب زیادہ تیزی آ گئی ہے. ہم خیال لوگوں کا وہ گروپ جو نون لیگ سے ملا تھا وہ عمران خان سے بھی ملا ہے, جو شرائط انہوں نے وہاں رکھی تھی تقریباً یہی شرائط انہوں نے یہاں رکھی ہیں. وہ جہانگیر ترین کا ایک گروپ ہے, 14-15 لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ نیک نام لوگ ہیں, ان لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم کوئی اتحاد قائم کریں, مرجر نہ کریں, شامل نہ ہو, تو وہ بھی اب نون لیگ کی بجائے عمران خان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے پل توڑ رہے ہیں. جماعت اسلامی کے تو اسی رات مذاکرات بھی ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان نے پالا مال لیا ہے, بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمران خان اب ایک قوت ہے. اور میں جیسا کہ کہتا ہوں کہ اگر ویو چلی تو عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا. میرے خیال میں وہ لہر چل چکی ہے, وہ ویو چل چکی ہے. اب عمران خان یقینی طور پر ایک ایسی قوت ہے جو کسی کو بھی چیلنج کر سکتی ہے. کیا ہونے والا ہے, انتخابات ہونے والے ہیں, کوئی سیٹ اپ آنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے, یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن پاکستان میں اب سیاسی سرگرمیاں جو ہیں بہت ہی عروج پر ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں. کچھ نہ کچھ نتائج نکلتے ہوئے صاف دکھائی دیتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یقینی طور پر عمران خان ایک قوت ہوگا جس کو اس جلسے سے پہلے ایک قوت تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسپائلر ہے, مسلم لیگ کے ووٹ کاٹے گا یا کسی اور کے ووٹ کاٹے گا. اب وہ یہ نہیں رہا بلکہ ایک قوت ہے. یہ قوت اظہار کس طرح کرتی ہے, الیکٹیبل اب اس طرف دیکھنے لگے ہیں وہ اس طرف. الیکٹیبل کا یہ ہوتا جی کہ ایک ہلکے سے فرض کیا دو بڑے ٹریڈیشنل کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کے ووٹ کا فرق یہی 4-5 ہزار کا ہوتا ہے, تو اس میں اگر کوئی پاپولر جماعت کی سپورٹ انہیں حاصل ہو جائے تو وہ جیت جاتا ہے. اس طرح پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک جو تھا وہ اثر ڈالتا رہا ہے ملک کے انتخابات پر. ہوگا تو یہی کہ بہت سے لوگ آئیں گے. اب یہ توقع کرنا کہ صرف نئے لوگوں کے زور پر جو جیتے, یہ ہوا کبھی نہیں ہے. جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم کو بھی ان لوگوں کو ایکسپٹ کرنا پڑا. کمیونسٹ بھی اس لفظ کو یونائٹڈ فرنٹ کا نام دیتے ہیں کہ ایک مشترکہ گویا محاذ بنایا جائے. شاید ایسا ہی محاذ بنے اور عمران خان کو پھر ایک لمبی لڑائی لڑنی پڑے. ابھی تو اسے اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں اور بہت سی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. امریکہ کے بارے میں اس کی پالیسی واضح ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں واضح ہے, بہت سی چیزوں کے بارے میں, خاصا اس کی حبل وطنی بھی شک و شبہ سے بالاتار ہے. اس لیے اب وہ ایک قوت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جیت رہا ہے وہی سب کچھ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اب وہ ایک قوت ہے, ایسی قوت جیسی کہ مسلم لیگ نون ہے, جیسی کہ پیپلز پارٹی ہے, اور یقینی طور پر کاف لیگ سے بہت بڑی قوت ہے اپنے اثر اور رسوخ کے لحاظ سے. کاف لیگ کے تو ووٹر یا کینڈیڈیٹ وہی ہیں الیکٹیبل جنہیں کہتے ہیں جو اپنی قوت پہ جیت سکتے ہیں, لیکن کسی پارٹی کی قوت پہ وہ آگے نہیں آ سکتے. عمران خان وہ قوت ہے کہ جو اس کی قوت پر بھی لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیت سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سجاد میر صاحب, لائن پہ موجود رہیے گا. اور ناظرین, پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. انداز جہاں میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو قیصر امام صاحب کے پاس. قیصر امام صاحب, جناب آپ کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں؟
دیکھیں سجاد میر صاحب نے بہت ہی اچھا تجزیہ پیش کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے عمران خان کے حوالے سے وہ بہت کچھ ویلڈ بات ہے. ایک بات جس کا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی جمہوریت کے نام پر بہت لمبے چوڑے نعرے بھی لگاتی ہے اور جمہوریت کے نام پر اپنی دکان بھی چمکاتی ہے, لیکن جس چیز کا ملک میں فقدان ہے وہ ہے جمہوریت. عملی طور پر آپ لے لیں, پیپل پارٹی جمہوریت جمہوریت کے نام پر بہت کچھ کہہ رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو آئین پیپل پارٹی نے بنا رکھا ہے کیا وہ اس پر عمل کر رہی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس وہ تمام تر اختیارات ہیں جو آئین ان کو دیتا ہے؟ اور کیا پاکستان کی کیبنٹ کے پاس وہ اختیارات ہیں جو آئین نے اس کو دیے ہوئے ہیں؟ لیکن یہ بات جو ہے یہ واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اب بھی ایک آدمی کی حکومت ہے اور وہی سب کچھ ہے. سو جو حکمران ہیں وہ جمہوریت سے بالکل تہی دامن ہیں. پھر پاکستان میں ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کے اندر جمہوریت ہو, اور جب جمہوریت کسی پارٹی کے اندر نہ ہو تو وہ پارٹی جب کبھی برس اقتدار آتی ہے تو وہ خود بھی جمہوریت سے کوسوں دور ہوتی ہے. سو پاکستان میں ایک بھی پارٹی جمہوری پارٹی نہیں ہے. یہی بات جو ہے یہ اب عمران خان کو بھی درپیش ہوگی, کیونکہ عمران خان اس وقت ایک انفرادی قوت ہیں, ابھی وہ اجتماعی قوت نہیں ہے. ابھی ان کی پارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی میں کون ہوگا. اس کی ایک مثال پہلے موجود ہے. بھٹو صاحب نے جب پیپل پارٹی قائم کی تھی تو اس وقت ان میں بہت سے لوگ تو خیر ایسے تھے جو بڑے ذہین اور بڑے اونچے درجے کے سیاستدان سمجھے جاتے تھے, لیکن عام طور پر پاکستان میں جب انتخاب ہوا تو پیپل پارٹی نے بعض ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کیا جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ کھمبے کھڑے کر دیے گئے ہیں, لیکن وہ بھی کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی یہ بات ہو کہ وہ کھمبے کھڑے کر دیں اور وہ جیت جائیں, لیکن اس کے باوجود پارٹی تو چاہیے, اور پارٹی اس وقت بنے گی جب پارٹی کے اندر باقاعدہ الیکشن ہو. پارٹی کی سینٹرل کمیٹی جیسے پیپل پارٹی میں ہے, اس کی سینٹرل کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ سارے کے سارے باقاعدہ منتخب نہیں ہوتے. پاکستان پیپل پارٹی میں کوئی بھی شخص منتخب نہیں ہے, سب کے سب لوگ جو ہیں وہ نامزد کیے جاتے ہیں. اگر پارٹیاں اسی طرح سے بنی, وراثت کے طریقے سے بنی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جمہوریت کبھی نہیں آئے گی, اور جب تک ملک میں صحیح جمہوریت نہیں آتی اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھے گا. وہی طریقہ رہے گا کہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ ان پر اثر انداز ہوتی رہیں گی, ان کے اشارے سے حکومتیں بنتی رہیں گی, اور جو لوگ آئیں گے, جیسا کہ سجاد میر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ جناح کو بھی اپنے وقت میں بعض ایسے لوگوں کو ساتھ ملانا پڑا جو صحیح معنوں میں مسلم لیگ کے منشور کے مطابق نہیں تھے. یہی بات شاید عمران خان کو بھی پیش آئے. اور آج کل یہ بات تو طے ہے کہ مارکیٹ میں جو سیاستدان موجود ہیں, عمران خان نے اگر انہی میں سے چننا ہے تو پھر وہی نظام رہے گا جو ہے, وہی سسٹم رہے گا جو غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر کام کر رہا ہے. سو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس وقت ملک میں اس کی ضرورت ہے جمہوریت کی. اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے میں ہر شخص جو ہے وہ الیکٹڈ ہو, باقاعدہ ہر سیاسی سطح پر الیکٹڈ آدمی کو ہی سیاست کرنے کا موقع دیا جائے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے. جمہوریت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن کروا دیے جائیں اور بعض بالکل غیر جمہوری لوگ جو ہیں وہ عوام کے نمائندے بن کر آ جائیں. یہ جمہوریت کا مقصد نہیں ہے. سو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, عمران خان کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت طے کریں, جمہوریت قائم کریں.
جی, بہت بہت شکریہ. تنویر حسین صاحب, جناب گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی قیصر امام صاحب کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ پہلے جمہوری اقدار پر استوار پارٹی منظم کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. اس کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
دیکھیں جی, بات درست ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو وہ اس کا وہ اظہار کس طرح کر سکیں گی. پاکستان میں ابھی تک شخصیات جو ہیں وہ سیاست میں ان کا رول رہا ہے. بھٹو صاحب کی شخصیت ذاتی طور پہ وہ انہوں نے اثر انداز رہے ہیں. آج بھی بھٹو کے نام پہ لوگ ووٹیں لے رہے ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی ذاتی شخصیت کے طور پر سامنے ہیں. الطاف حسین صاحب وہ بھی شخصیت کے طور پہ اثر انداز ہیں. سرحد میں دیکھیں ولی خان جو ہے وہ ان کا خاندان بھی سیاسی شخصیت کے طور پہ رہا ہے. پاکستان میں بیسیکلی جمہوری عمل چلنے ہی نہیں دیا گیا. ہر تین سال بعد یا تو حکومت چلی گئی, دو سال بعد بھجوا دی گئی, یا اس کے بعد دس سال بعد مارشل لا آیا. دو مارشل لا تو بیس سال تو انہوں نے لگا دیا, ضیاء الحق کا اور مشرف کا. اس کے علاوہ ایوب خان کا آپ دیکھ رہے ہیں, اور پھر حکومتوں کو چلنے نہیں دیا گیا. تو جمہوری اقدار کس طریقے سے پنپ سکتی تھی؟ بڑی مشکل سے سیاسی جماعتوں نے اپنے وجود کو برقرار رکھا ان مارشل لاؤں کے دور میں, جب ظلم و ستم تھا اور پھر مختلف قسم کی لالچیں دے کر جو ہیں وہ سیاسی وفاداریاں بدلے گی. تو یہ جمہوری عمل جو جب چلے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ جماعتوں کے اندر بھی جمہوری اقدار سامنے آئیں گی اور لوگ سامنے آئیں گے. میں پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا, میری بات سے کوئی ضروری نہیں کہ سب اتفاق کریں. عمران خان اس وقت چونکہ نکل رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, تو یہ جو بھی اقدار یا جو بھی طریقہ کار طے کریں گے ان کے لیے آسانی ہوگی. میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو پاکستان کے تمام طبقوں سے اپنے ساتھ نمائندگی لینی چاہیے. مزدوروں کو واضح نمائندگی دیں پارلیمنٹ میں, اگر وہ آتے ہیں تو مزدوروں کے بہت سارے لوگ ان کو الیکشن میں لانے چاہیے. اسی طرح کسانوں کے بہت سارے لوگ لے کر آنے چاہیے. یہ تمام جو طبقے ہیں ان کو نمائندگی اس کو دینی چاہیے, اور اس کے اندر یہ ابھی سے وہ طے کر سکتے ہیں کہ میں جو اپنی سیاسی جماعت ہے اس کے اندر بھی الیکشن جو کی بنیاد پہ لوگوں کا چناؤ میں لائیں گے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنائیں یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہے, عوام کے حوالے کر دی جاتی ہے, تو وہ سیاسی جماعت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, بنسبت اس کے کہ اس کو گھر کی باندھی بنا دیا جائے یا کسی خاندان کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جائے.
بہت بہت شکریہ سجاد میر صاحب, آپ لائن پر ہیں جناب؟ جی سجاد میر صاحب, یہ عمران خان کے لاہور شو کے بعد جس طرح کے تبصرے آئے ہیں, جو باتیں کی گئی ہیں, تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے, یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ نسیم بہار عرب پاکستان پہنچ رہی ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں ایک تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور عوام کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں. کیا ان توقعات پر عمران خان صاحب پورے اتر پائیں گے؟
دیکھیں جی, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ تبدیلی کی آواز چل پڑی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانوں کی ایک اٹھان ہے پوری دنیا میں, عرب دنیا میں بھی ہے اور ویسٹ میں بھی ہے, الگ الگ ناموں سے, الگ الگ طریقے سے ہے, اور قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ بہت سی چیزیں ایک ہی وقت پہ دنیا پہ ظاہر ہوا کرتی ہیں. جیسے 68 کے نوجوانوں کی موومنٹ تھی, فرانس میں شروع ہوئی, امریکہ میں پہنچی, پاکستان میں الگ طور پر اس کا زور تھا, اثر تھا. اس طرح یہ بات سب بالکل درست ہے, لیکن پاکستان کا نظام ذرا ڈفرنٹ نظام ہے عرب دنیا کے نظام سے. یہاں ایک جمہوری نظام ہے اور جیسا بھی ہے, اور اس کی کشمکش جاری ہے اپنی اس آٹوکریسی سے اور ان لوگ اس سسٹم کے ساتھ جو جمہوریت کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے. میری مراد اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے, بلکہ میری مراد خود جمہوری قوتوں سے ہے. جیسا کہ ابھی تنویر صاحب فرما رہے تھے اور دوست فرما رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں پر خاندانوں کے قبضے ہیں. اب بلاول کا انتظار ہے, اب حمزہ شہباز کا انتظار ہے, اب مونس علائی کا انتظار ہے. اس طرح تو پارٹیاں نہیں بنتی نا جی. اور ولی خان کی بڑی جمہوری پارٹی ہے, خان غفار کے بعد ولی خان, ولی خان کے بعد اسفنگ جار ولی اور بیچ میں نسیم ولی خان. یہ تو خانوادے کی ایک ہو گئی ہے, لیکن یہ بدقسمتی سے سب کانٹیننٹ میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور اس سلسلے کو ختم ہوتے وقت لگے گا. ہاں البتہ جب بھٹو آئے تھے تو یہ خاندان کی جماعت نہیں تھی, اس کے نائب شیخ رشید تھے, لیکن بھٹو کے جاتے ہی یہی ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر پارٹی کو زندہ رہنا ہے تو بیگم نصرت بھٹو کو آگے لایا جائے, اور پھر جو تھا جام بڑھ کے تھام لیا بے نظیر نے اور انہی کے پاس رہا. اب آصف زرداری دیکھا جائے تو اس طرح پارٹی کے قائد نہیں تھے ٹریڈیشنل معنوں میں, اور نہ اس ہرارکی میں کہیں ان کا تذکرہ تھا, لیکن بے نظیر کے شور ہونے کی وجہ سے وہ آگے آئے. یہ ساری صورتحال موجود ہے, اور میرا خیال میں عمران کی پارٹی اس وقت جس طرح تشکیل پا رہی ہے اس میں خاندان کے لوگ نہیں ہیں. یہ تو امتحان ہوگا اس پارٹی کا اس وقت جب پارٹی بن چکی ہوگی उस वक्त क्या इमरान अपना जान छीन किसी खानदान के फर्द को नॉमिनेट करता है या फिर बाहर का आदमी आके उसकी आदत को संभालता है, या जब खुदा ना खास्ता इमरान नहीं रहता तो उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होती है। हाँ, इस वक्त तक वक्त जमहूरी खतूत पर उस्तवार करना पार्टी को, ये इमरान खान की जिम्मेदारी है। लेकिन स्टार्ट में दुरुस्त कहा कैसर इमाम साहब ने कि खंबे भी खड़े किए जाते तो हो जाए, बिल्कुल मिडिल क्लास की, शहरी मिडिल क्लास की, अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी है और इसमें ये हुआ करता है। लेकिन ये खास हलकों में होता है, जैसे लाहौर में नवाज शरीफ ने खंबे ही खड़े किए थे और खंबे ही इलेक्ट हुए। अब ऐसी सूरत हाल इमरान की हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा कि वो कितने खंबे खड़े खड़े करेगा और वो जीत जाएंगे। लेकिन इससे हटकर, यानी जहां बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, नून लीग का जोर था, फैसलाबाद में था, यहां था, गुजरावाला में था, तो वहां तो ये होता है कि जो इलेक्टेबल होते हैं उनको अगर नवाज जी की हमायत मिल जाए, या उन इलाकों में जहां पीपल्स पार्टी का जोर है, पीपल्स पार्टी की हमायत मिल जाए तो वो जीत जाते हैं। लेकिन बहुत से हल्के ऐसे होते हैं जहां इलेक्टेबल, यानी वो लोग जो रवायती तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, उनके दरमियान मुकाबला होता है, वहां खंबे नहीं चलते। वहां दो उम्मीदवार होते हैं जिसमें फर्क यह पड़ता है कि अगर इमरान खान की वेव चल रही है तो वो जिसको हमायत करेगा उसको 7-8 हजार वोट ज्यादा मिलेंगे और वो जीत जाएगा, या नवाज शरीफ जिसकी हमायत करेगा अगर वेव उसके हक में है तो उसको जो 7-8 हजार वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। अब खगे खड़े हुए थे ना जी नूर शाह से, साहिवाल के हल्के से, तो वो तो रवायती तौर पर जीत के आए हैं, काफ लीग के भी थे। तो हर जगह की डायनेमिक्स अलग है। गुट्टो साहब लाहौर में उस जमाने में जीते और तबाही फैला दी उन्होंने, जवेद इकबाल, जनरल सरफराज, किसको छोड़ा उन्होंने, हर हल्के से जीते। लेकिन डेरा इस्माइल खान से नहीं जीते, वो ट्राइबल माशरा है, उस ट्राइबल माशरे में मुफ्ती महमूद जीत गए और उनको वहां कोई नहीं हरा सका। लेकिन मुफ्ती महमूद अगर भुट्टो का मुकाबला लाहौर में या कहीं और करते तो हार जाते। तो ये सारी डायनामिक्स काम आएंगी, खंबे भी जीतेंगे और वो लोग जो इंतखाबात में जीता करते हैं उनको एज होगा किसी एक पार्टी में शामिल होने का। लेकिन इमरान खान अभी खासी शरायत भी आयद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेंबर बनेगा उसको अपने साथ से डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो बहुत से लोगों को, बड़े नेक नाम लोगों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सारी सूरतयाल है। नवाज शरीफ मुल्क वापस आ गए हैं, तुर्की के दौरे पर, लंबे दौरे पर गए हुए थे, देखिए वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। अभी तो ईद की वजह से खामोश है, जरा ये वक्त गुजरे तो शायद वो भी अपनी हिकमत अमली वाजे करें। ये बात तो तय है कि उनका 28 तारीख का जलसा था वो उल्टा पड़ा है, उसने इमरान खान को असर को प्रियम्प्ट करके जायल करने की बजाय उसको और ताकत दी है। जो लोग घरों से निकलते नहीं थे वो भी चिढ़कर बाहर निकले हैं और इतना बड़ा जलसा हो गया है कि अब उनको अपना दफा करना 28 तारीख के जलसे के लिए मुश्किल होकर रह गया है। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब। कैसर इमाम साहब, जनाब पाकिस्तान के अवाम तब्दीली क्या चाहते हैं, किस तरह की तब्दीली चाहते हैं?
देखें, सबसे अच्छी बात जो अभी तक इस बारे में कही गई है वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात क्या हैं। आप जरा गौर कीजिए, पाकिस्तान में तालीम का फुकदान है, सिर्फ वही लोग तालीम हासिल कर सकते हैं जिनकी आमदनी गैर मामूली है, मामूल के मुताबिक नहीं है। फिर पाकिस्तान में महंगाई का जो रोना रोया जा रहा है और अरसे से ये जारी है, उसका कोई हल अभी तक सामने नहीं है। बिजली का फुकदान, पानी की किल्लत, आप देखें कि कहां तक पहुंच चुकी है। फिर हर चीज में आम आदमी जो है वो पिस रहा है, हर मामले में, हत्ता के छोटी सी छोटी बात आप ले लें, अगर किसी ने बिजली का बिल अदा करने जाना है तो उसका भी एक दिन खत्म हो जाता है। अगर किसी ने अपनी पेंशन वसूल करने के लिए जाना है तो उसके लिए भी उसको एक रोज की छुट्टी दरकार है। मैं समझता हूं कि ये तरीकेकार जो है ये हर तरफ है पाकिस्तान में, हर तरफ ये अवाम के जो मसाइल हैं ये हैं जिनमें अवाम तब्दीली चाहते हैं। अवाम के लिए ये बात जो है, जो भी लीडर लेके आता है वो अवाम की बात सामने लेके आता है। भुट्टो ने भी रोटी कपड़ा मकान शुरू किया था और अभी तक लोगों को न रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला। ये बात जो है, लीडर जो भी बनता है वो अवाम के सहारे बनता है, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वो लोगों के साथ वादे करता है یہی وعدے ہر لیڈر کرے گا تو الیکشن جیت جائے گا. اور ہوا جو ہے جیسا کہ سجاد میر صاحب نے کہا کہ ہوا جو ہے اس کے موافق چل نکلے گی جو عوام کی بات کرے گا, لیکن عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے تو درکنار, ان کی طرف حکمران جو ہے وہ کبھی کوئی توجہ دے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ عام طور پر جو حکمران اب تک پاکستان میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے غیر عوامی لوگ تھے, وہ عوام کے نمائندے کبھی نہیں رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں عوام یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں, ان کو روزگار مہیا کیا جائے, مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے ہر روز ملک میں اس کو ختم کیا جائے, تعلیم جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے کی دسترس میں بھی ہو. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ سامنے آئیں. کہتے ہیں ملک میں سب کچھ ہے, لیکن کیا بجلی ہے, پانی ہے, گیس ہے؟ نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے انڈسٹری آپ کی بند ہے. انڈسٹری اگر بند ہے تو روزگار جو ہے وہ ہر روز کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, مزید ختم ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ سب وسائل جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو بروئے کار لانے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. عوام چاہتے ہیں کہ ان کے یہ مسائل حل کیے جائیں, یہ تبدیلی وہ چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے حکمرانوں کے چہرے بدل دیے جائیں, یا یہ کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ اس کا حساب لگایا جائے کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے, کتنی ملک میں ہے اور کتنی ملک سے باہر ہے. یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں جو ان کو درپیش ہیں, اور یہی تبدیلی ہے جو عوام چاہتے ہیں. جی
جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب. اور اسی کے ساتھ ہم تنویر حسین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور سجاد میر صاحب کے بھی. بہرحال اس وقت پاکستان میں حالات کافی عمران خان کے حق میں نظر آ رہے ہیں. تبدیلی کی خواہش پاکستان میں پائی جاتی ہے عوام کے اندر, اور عوام بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں جس کی طرف قیصر امام صاحب نے اشارہ کیا ہے. اور یہ جو تبدیلی کی خواہش ہے, اس سے جہاں عمران خان صاحب کو مدد مل رہی ہے کہ وہ ایک مختلف رہنما کی حیثیت سے پاکستان میں ابھر کر سامنے آئیں, خاص طور پر نوجوان طبقے میں اپنی مقبولیت بڑھائیں, وہیں ان کی ذمہ داریاں بھی سنگین تر ہوتی جا رہی ہیں, اس لیے کہ عوام کو ان سے جو توقعات ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہوگا کہ وہ ان توقعات پر عوام کی کس طرح سے پورے اترتے ہیں, اور پاکستان کے سیاسی میدان کو آلودگیوں سے پاک کرنے میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.